سلموا على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز شركاء ومكرم حاضرين، الحمد لله تعالى یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ آج کافی عرصہ کے بعد کم و بیش چھ سات سال کے بعد نیپا میں ملک کے انتہائی اہم ذمہ داریوں پر فائز احباب کے ایک سیشن سے گفتگو کا موقع میسر آیا ہے. میں اس دعوت پر ادارے کے سربراہ محترم سندل صاحب اور دیگر مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے ذمہ داران کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ نشست اس موضوع کے حوالے سے اسلام کے تصور کو سمجھنے اور اس کانسیپٹ کے بارے میں مختلف کنفیوژنس کو دور کرنے میں باعث خیر و برکت. موضوع آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا نقطہ نظر انسانی تخلیق کے بارے میں کیا ہے، اس کا سائنسی مطالعہ ہے. اسلامک کانسیپٹ آف ہیومن کریشن سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ قرآن مجید نے حقائق کو سمجھنے کے لیے جو دعوت دی ہے، قرآن کی دعوت علم، وہ تذکر پر مبنی بھی ہے اور تفکر پر مبنی بھی ہے. یعنی اس دعوت کے اندر روحانی پہلو بھی ہیں اور اس کے اندر عقلی اور سائنسی پہلو بھی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ میں سگنیفیکنس اور ریلیونس عرض کر رہا ہوں کہ کسی اسلام کے تصور کو سائنسی تناظر میں سمجھنے کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت اور ریلیونس کیا ہے، یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے. اس پر ایک پورا لیکچر، یہ پورے لیکچر کا سبجیکٹ ہے، مگر میں صرف ایک دو پاسنگ ریفرنس دینا چاہوں گا. ان ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی سورہ علق کی پہلی پانچ آیات کی، اس پہلی وحی کے الفاظ تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، خلق الانسان من علق، وہ رب جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا. علق ہمارے آج کی گفتگو کا ایک خاص موضوع ہے. ماں کے رحم میں جب بچے کی پیدائش کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، تو آگے میں عرض کروں گا چل کے کہ ماں باپ کے ملاپ سے جب فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے، تو ایک تخلیقی سیل وجود میں آتا ہے اس فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں، جسے زائیگوٹ کہتے ہیں، اور وہ زائیگوٹ پھر ایک خاص سبسٹینس میں کنورٹ ہوتا ہے، اس کو علق کہتے ہیں. تو علق پر ہیومن ایمبریو کی بنیاد ہوتی ہے، ایمبریو کی. قرآن مجید نے اپنی پہلی وحی میں انسانی تخلیق کے بارے میں ایک بہت بڑے عظیم سائنسی تصور اور سائنسی حقیقت کا بیان فرمایا، اور یہ بات اتنی بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن حقائق اور قرآن معتقدات کا سائنسی مطالعہ اور عقلی مطالعہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اور قرآنک اسٹڈیز کے نزدیک کتنی اہمیت کا عامل ہے کہ سب سے پہلا قرآنک سبجیکٹ جو پہلی وحی اور ریولیشن کی صورت میں آیا ہے وہ ایک انسانی تخلیق کے باب میں سائنسی حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید عالم کفر اور عالم شرک کے سامنے پیش فرمائی تو انہوں نے آپ سے دلیل طلب کی. اب یہ یہاں تصور رسالت کے کچھ پہلو بڑے اہم ہیں, ان پر گفتگو اس وقت نہیں کرنا چاہتا. کبھی تصور رسالت پر گفتگو کا موقع ملا اور میرا خیال ہے کہ میرے اس سال کے سیریز آف لیکچر میں ہے یہ سبجیکٹ تصور رسالت کا, میرا خیال ہے اس موقع پہ میں عرض کروں گا. مگر یہاں جو صرف ریلیونٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ اور اپنی سیرت مبارکہ کو اللہ کی توحید کی دلیل کے طور پہ پیش فرمایا. یہ امر الہی تھا اور فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں صرف اس حصے پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ میں نے تمہارے اندر اپنی ایک عمر کا اور زندگی کا بھرپور حصہ گزارا ہے, افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. تو یہ ان کو ایک ریشنل اور انٹلیکچل انالیسز کی اور کریٹیکل اپریسیشن کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ کریٹیکلی ریشنلی انالیٹیکلی انٹلیکچولی اس دعوت کو سمجھیں, غور کریں, انالائز کریں اور دیکھیں کہ یہ بات قابل قبول ہے یا نہیں. تو گویا تعقل کے طریق پر قرآن حقائق کو سمجھنا اور سائنسی طریق پر قرآن حقائق کو سمجھنا یہ خود قرآن مجید کی دعوت علم کی ایک بنیاد ہے. پھر اس کائناتی حقیقت کو جاننے کے لیے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور گردش لیل و نہار میں بڑی نشانیاں ہیں, اس کی الٹیمیٹ ڈیوینٹی کی اور الٹیمیٹ ٹرتھ کے لیے بڑے سائنز ہیں, مگر کن کے لیے؟ لأولی الألباب, جو عقل سے, ریزننگ سے, فہم سے, تدبر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہیں. تو یہاں بھی قرآن مجید نے گویا معرفت الہیہ کے لیے تعقل کو اور تفکر کو ایک ذریعہ قرار دیا ہے اور دعوت کی بنیاد اس پر رکھی. یہ دو تین چیزیں میں نے صرف اس لیے کوٹ کی کہ اس ممکنہ سوال کا جواب ذہن میں آ جائے کہ ہم قرآن یا اسلام کے کسی تصور کی سائنسی تعبیر, سائنسی تشریح یا سائنسی تناظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں کریں. تو یہ قرآنی ضرورت ہے, ایمانی ضرورت ہے. اب یہاں ایک اسی سے متعلق اور سوال ہو سکتا ہے, اس کا جواب بھی دیتا چلوں پھر ہم اگلی بات پر آ جاتے ہیں. اور وہ یہ کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے اور نہ وہ سائنٹیفک تھیوریز کے لیے نازل کی گئی. تو پھر سائنسی حقائق کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید نے دو طرح کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے. بعض وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق یعنی مغیبات سے ہے, عالم ماورا سے ہے, میٹافیزیکل ورلڈ سے ہے, جہاں انسان کے فزیکل کنسیپشنز اور فزیکل پرسیپشنز کام نہیں کرتے. پرسپٹیبل ورلڈ اور پرسیویبل ورلڈ جو ہے اس سے وہ آگے ہیں اور کنسیویبل ورلڈ سے بھی وہ حقائق آگے ہیں. وہ حقائق ایگزسٹ کرتے ہیں عالم ماورا میں, عالم مغیبات میں, اور ما بعد طبیعی حقائق کے طور پر, میٹافیزیکل ریئلٹیز کے طور پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, مگر انسان اپنے سینسز کے ذریعے نہ انہیں پرسیو کر سکتا ہے اور نہ اپنے انٹلیکٹ کے ذریعے کنسیو کر سکتا ہے. اب کنسیپشن کا سارا انحصار پرسیپشن پر ہے. کنسیپشن وداؤٹ پرسیپشن از بلائنڈ. اگر آپ سینسز کے ذریعے کوئی چیز پرسیو کر کے انٹلیکٹ میں اپنے دماغ کے کارخانے میں نہ بھیجیں تو وہ جو دماغ کے خانے ہیں مختلف پانچ جن کی ورکنگ ہے اور انٹریکشن ہوتا ہے, تو وہ ہماری آنکھ, کان, ناک, ہاتھ کا چھونا اور سونگنا, سننا, یہ جو سارے سینسز کے ذریعے ادراکات پرسیپشنز کلیکٹ ہوتے ہیں, ان سے کنسیپشن نہیں بنتا. یہ خام مواد ہے, یہ دماغ میں ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. دماغ کے مختلف حصے انٹریکشن کے ذریعے اس پرسیپشن کو کنسیپشن میں بدل دیتے ہیں. ان کے الگ الگ پانچ دماغ کے بھی پانچ حواس ہیں. حصے مشترک ہے، حافظہ ہے، متمیزہ ہے، متخیلہ، مختلف حصے. تو یہ پرسیپشن دماغ کے انٹریکشن کے نتیجے میں کنسیپشن میں بدلتا ہے. اس کنسیپشن سے نالج ڈیولپ ہوتا ہے. تو ہمارا انٹلیکچوئل کنسیپٹ اور انٹلیکچوئل نالج، خواہ وہ فلوسافیکل ہے، خواہ وہ لاجیکل ہے، خواہ وہ ادروائز اکیڈیمک ہے، خواہ وہ سائنٹیفک ہے، جتنے بھی بیسز ہیں ہمارے نالج کے، ہماری انٹلیکٹ کے، ہماری وزڈم کے، ہماری ریزننگ کے، یہ بات سیٹلڈ ہے کہ وہ سارے کے سارے بیس کرتے ہیں ہمارے سینسز کے پرسیپشن پر. اگر ایک چیز کو آنکھ نے نہیں دیکھا تو دماغ ساری عمر ان رنگوں میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا. زبان نے ایک ذائقے کو نہیں چکھا تو دماغ ایٹ از اون اسٹرینتھ عمر بھر ان ذائقوں کے فرق کا اور ان کا امتیاز کو پا نہیں سکتا. لہذا پرسیپشن ہوگا تو کنسیپشن ول کم ان ٹو ایگزٹینس. اگر پرسیپشن نہیں ہے دین دیر از نو کنسیپشن. یہ دو چیزیں ریسیپروکلی ریلیٹڈ ہیں. اسی طرح اگر دماغ کا فنکشن انٹلیکچل فنکشن نہ ہو اور سینسز کا پرسیپشنل فنکشن موجود ہو، ایون دین آور انٹلیکٹ کین ناٹ پروڈیوس نالج. پرسیپشن سے دماغ کے بغیر دماغ علم پروڈیوس نہیں کر سکتا، اور دماغ کے فنکشن کے بغیر ہمارا پرسیپشن علم پروڈیوس نہیں کر سکتا. آنکھیں دیکھ سکتی ہیں مگر سمجھ نہیں سکتی کہ کون ہے. کان سن سکتے ہیں مگر فہم نہیں پیدا کر سکتے. تو یہ ریسیپروکلی ریلیٹڈ فنکشنز ہیں دونوں کے، اور انٹر لنکڈ ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ. تو وہ مادی حقائق جن کا کچھ تو ایسے حقائق ہوتے ہیں. اب جو مغیبات میں آ جاتے ہیں جو ہمارے ادراک سے، ہمارے حواس اور ہماری عقل سے ماورا ہیں، ان کو نہ کبھی کسی نے پرسیو کیا ہے نہ کنسیو کیا ہے. وہ کائناتی حقائق ہیں. اللہ کی ذات ہے، اس کا وجود ہے، اس کی صفات ہیں، ملائکہ کا وجود ہے، عالم آخرت ہے، دوزخ و جنت ہے، اور ما بعد طبیعی حقائق ہیں، وہی ہے، نبوت و رسالت ہے اپنے اوریجنل کنسیپٹ میں. یہ سارے وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا یو منو نہ بالغیب، کہ تم بن دیکھے ایمان لاؤ صرف رسول کے کہنے پر. آپ کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے، ریلائبل سورس، کریڈیبل سورس، کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کے ہونے پر ایمان لے آئیں، سوائے اس کے کہ رسول نے خبر دی. بس سن کر ایمان لاؤ، بن دیکھے بن سمجھے. تو یہ وہ ایمانی حقائق ہیں. تو قرآن مجید نے عقائد کے باب میں، آخرت کے باب میں کثرت کے ساتھ ان حقائق کا ذکر کیا. اب اگر کوئی انہیں انٹلیکچولی ٹیسٹیفائی کرنا چاہے اور ریزننگ کے ساتھ ویریفائی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. ہاں، اس کی کچھ ریزننگ، اس کی کچھ ریلیونس سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر وہ چاہے کہ میں ایمان کی بنیاد بھی عقل پہ رکھ لوں اور ریزننگ پہ رکھ لوں اور جو بات سمجھ میں آئے وہ مانوں، تو پھر وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایمان کا بیس علم پر نہیں رکھا گیا، ایمان کا بیس بن دیکھے ماننے پر رکھا گیا، ایمان بالغیب پر رکھا گیا. یہ تو ایک باب ہے قرآنی حقائق کا. اب کچھ حقائق قرآن مجید نے اپنی صداقت کی ویریفیکیشن اور ٹیسٹیفیکیشن کے لیے ایسے بیان کر دیے ہیں جو اس مادی اور سائنسی دنیا میں مختلف وقتوں میں معرض ثبوت میں آتے رہتے ہیں، جو ثابت ہو چکے ہیں، جو ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. وہ مادی حقائق ہیں، سائنسی حقائق ہیں، عقلی حقائق ہیں، تاریخی حقائق ہیں، منطقی حقائق ہیں. یہ وہ ریئلٹیز ہیں جو پرسیویبل ہیں، کنسیویبل ہیں، یہ اسٹیبلش ہوتی رہیں گی. قرآن مجید ان ریئلٹیز کی خاطر نازل نہیں ہوا تھا. نازل تو ایک پورے نظام کے لیے، ایک اخلاق کے لیے، ایک دین کے لیے، ایک آخرت کے لیے، ایک عقیدہ، پورا سسٹم دینے کے لیے. مگر ان کو اس لیے بیان کر دیا کہ وہ لوگ جو قرآن کے، اسلام کے، ایمان کے منکر ہوں گے، انہیں یہ باور کرایا جائے کہ ہم نے یہ حقائق بھی 1400 سال پہلے ایک خاص وقت میں نازل کر دیے، اور ان حقائق کا علم بھی نازل کر دیا. کچھ حقائق تو وہ ہیں جو تم ٹیسٹیفائی اور ویریفائی نہیں کر سکتے تھرو یور اون سورسز آف نالج، کہ تمہارے کنسیپشن پرسیپشن سے وہ ماورا ہے. کچھ حقائق ہم نے سائنسی، تاریخی نوعیت کے، مادی نوعیت کے ایسے دے دیے ہیں کہ تم انہیں ویریفائی کر سکتے ہو. اگر جو ویریفائبل اور ٹیسٹیفائبل ریالٹیز ہیں. اگر تو یہ تمہاری پروسیس آف ویریفیکیشن اور پروسیس آف ٹیسٹیفیکیشن میں درست ثابت ہو جائیں صدیوں بعد جا کر, اور کوئی اور ریزن تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ یہ نالج صدیوں پہلے کس طرح دے دیا گیا, صدیوں قبل یہ نالج کیسے ریویل ہو گیا. اس وقت تو یہ لیٹسٹ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ بھی نہیں تھی. تو اگر صدیوں بعد وہ چیز درست ثابت ہو جائے اور اس دور میں اس چیز کے ریویل کرنے کی تمہارے پاس کوئی اور سائنسی توجیہ اور عقلی توجیہ بھی نہ ہو اور حقائق بھی درست ہو اور تم ان کو مان لو, تو پھر اگر یہ درست ہیں تو سمجھ لو کہ جس سورس سے 14 صدیاں قبل یہ حقائق اترے ہیں اسی سورس نے دیگر حقیقتوں کا بھی بیان کیا ہے. اگر یہ ویریفیکیشن کے بعد درست نکلے ہیں تو پھر ان پر بھی ایمان لے آؤ. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو معراج کے سفر کا ایک مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, یہ مادی کائنات دنیا کا سفر تھا. ایک مرحلہ تھا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک آسمانی کائنات کا, پھر ایک مرحلہ تھا سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک حضور الہی میں پیش ہونے کا. اب اوپر کے مرحلے انسان پرسیو نہیں کر سکتا, کنسیو بھی نہیں کر سکتا, اور اسے کچھ تفصیلات بتا بھی دی جائیں تو نہ وہ ویریفائی کر سکتا ہے ان کو, نہ ان کا انکار کر سکتا ہے. صرف ایک ہی سفر کا مرحلہ ایسا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے بارے میں اس دور کے مسلمان از خود یا کسی ذریعے سے معلومات لے سکتے تھے. چنانچہ اس مرحلہ سفر کو قرآن نے اور حضور علیہ السلام نے تفصیل سے بیان فرمایا قرآن میں اور حدیث کے اندر, باقی مراحل کا بھی اجمالی ذکر کر دیا اور قرآن نے بھی اجمالی ذکر کر دیا. جب کفار اور مشرکین مکہ کے سامنے سفر معراج کی روداد آئی تو انہوں نے فوری چیلنج کیا کہ ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے. انہیں یہ علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری عمر میں بیت المقدس نہیں گئے, انہوں نے فلسطین اور وہ سرزمین وزٹ نہیں کی, یہ وہ جانتے تھے. لہذا وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا یروشلم, انہوں نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے اس بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے, بتائیے وہ کتنے بڑے اس کے حجرے ہیں, اس کی کتنی کڑیاں ہیں, کتنی دیواریں ہیں, کتنی اس کی کھڑکیاں ہیں, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, اور سفر کے بارے میں تفصیلات. وہ مرحلہ سفر جو پرسیویبل تھا اور پرسیوڈ تھا, کنسیویبل تھا اور ان کے نالج میں تھا, اس پر انہوں نے سوالات کیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ٹو زیڈ ان کے ہر ہر سوال کا جواب دیا ان کو. جب وہ اس مرحلہ سفر کے بارے میں جسے وہ جانتے تھے, پرسیو کرتے تھے اور علم رکھتے تھے, جب وہ اے ٹو زیڈ ہر سوال کا تسلی بخش جواب ملا اور وہ معلومات درست ثابت ہوئی, تو یہ بنیاد بن گئی ان معلومات اور حقائق اور بیان کے درست ہونے کی کہ جنہیں انسان نہیں جان سکتا تھا. کہ تمہارے لیے تو جس طرح ایک ہی شب میں اور لمحہ بھر میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہو جانا, جا کے واپس آ جانا, جیسے یہ ناممکن ہے ویسے اوپر کا سفر بھی ناممکن ہے. تو اگر یہ ناممکن ممکن ہو گیا ہے اور ظاہراً وہاں گئے بغیر تمہیں ساری معلومات میں نے درست فراہم کر دی ہیں ایز پر یور کوشچن اینڈ یور سیٹسفیکشن, تو اس بنیاد پر اوپر کے مرحلے سفر کے اور باقی تفصیلات اور حقائق کو بھی مان لو. تو اس کو انکار کی اور رد کرنے کی کوئی اور بنیاد نہ رہی. تو کوئی چیز ثبوت کے لیے دی جاتی ہے اور کوئی چیز عقیدے اور ایمان کے لیے دی جاتی ہے, اور ساتھ ظاہر ہے کہ ثبوت کے لیے دی جاتی ہے الٹیمیٹلی کیونکہ قرآن کا حصہ ہے, لہذا وہ بھی ہمارے ایمان کا اور دینی علم کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے. ایگزیکٹلی انسانی تخلیق اور کائناتی تخلیق اور انسانی وجود اور کائناتی وجود اور ان کے فینومینا, نیچرل اور یونیورسل فینومینا, اور اس کے پروسیسز, ہیومن مائنڈ کے پروسیسز, انسانی فزیکل لائف کے, اسپرچل لائف کے, بایولوجیکل لائف کے, نیچرل لائف کے, ورلڈ وائڈ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے, ہوا ہے, آگے ہوگا اور قیامت تک ہوگا, اور جو چیزیں اس میں انسانی علم میں آ گئی ہیں اور آنے والی ہیں, وہ اگر قرآن 14 صدیاں پہلے اور اسلام اور حدیث کے ذریعے بیان کر دی گئی ہوں اور وہ درست ثابت ہوں, تو ان کا درست ثابت ہونا قرآن کے ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ اور اسلام کی تعلیم کے ایک ایک جز کے سچے ثابت ہونے کی ناقابل تردید دلیل بن جاتا ہے. یہ گفتگو تھی اس کانسیپٹ کو اسلام کے حوالے سے سائنٹیفک پرسپیکٹو میں سمجھنے کی اور اس اینگل کو دیکھنے کی کہ قرآن مجید کی سائنسی بیانات اور حقائق کی سگنیفیکنس کیا ہے اور ضرورت کیا ہے, ہم اس کو کیوں سمجھتے ہیں اور اس کو مطالعہ سائنسی تناظر میں کیوں کرتے ہیں, اور اس تناظر کا اسلام اور ایمان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ویسے بھی آج کا دور ہر دور میں سائنس کا ایک ہر دور میں علم کی ایک معیار ہوتا ہے. یہ دور سائنس کا دور ہے اور سائنٹیفک ایج ہے, تو ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن سے پرکھنا آج کے دور کا علمی صداقت کا معیار بن گیا ہے. نوجوان نسل, جدید تعلیم یافتہ طبقہ سائنسی حقائق کے ریفرنس سے جس قدر ایمانی حقائق کو سمجھنے میں اسے آسانی محسوس ہوتی ہے, کسی اور ذریعے سے نہیں. اور میں نے, میرا ایکسپیرینس بھی ہے, بہت سارے بعض ڈاکٹریٹ سے پی ایچ ڈی اسٹیٹس کے امریکہ سے, کچھ برٹن سے, برطانیہ, مختلف ملکوں کے, سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ جب ان کو بات کی تو صرف ایک ایک رات کی نشست کے ساتھ صبح وہ ایمان لے آئے. یعنی وہ چیز ان کے لیے اتنی ریسپٹیو ہو گئی اور اتنی ریزنیبل ہو گئی کہ ان کے پاس, چونکہ وہ سائنٹیفک نالج ان کے پاس پہلے تھا اور یہ بات سمجھنے کے لیے ان کے پاس کافی مواد تھا کہ یہ حقائق 14 صدیاں پہلے ریویل نہیں ہو سکتی, انلیس کہ کوئی دین ریویلڈ ریلیجن ہے اور ڈیوائن ریولیشن ہے اور وہ اللہ کی وحی پر مبنی قرآن کوئی سچی کتاب ہو, اس کے سوا اور کوئی سورس نہیں ہے. تو جب یہ بات ان کے اوپر کلیئر ہوئی تو ان کا جو پردہ ہے وہ اٹھ گیا. تو یہ اس وقت اسلام کی سائنٹیفک پریزنٹیشن فیتھ کو, ایمان کو اسٹرینگدن کرنے, مضبوط اور مستحکم کرنے میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. لہذا خاص طور پہ مسلم سائنٹسٹ کو اور مسلم اسکالرز کو اور باقی پڑھے لکھے طبقے کو جہاں تک ممکن ہو اسلام کے بعض عقائد کو اس پرسپیکٹو میں سمجھنا چاہیے. آج کا موضوع چونکہ انسانی تخلیق سے متعلق ہے, ہیومن کریشن, اس کے دو ایسپیکٹ ہیں جو ہم اس وقت لیں گے. ایک انسانی تخلیق کا شروع زمین پر کیمیکل ایسپیکٹ ہے, اس کا کیمیکل ایولیوشن کا ایسپیکٹ ہے. ایک اس کا بیولوجیکل کریشن کا ایسپیکٹ ہے یا ایمبریولوجیکل کریشن کا ایسپیکٹ ہے, انسان کی کیمیائی تخلیق اور انسان کی حیاتیاتی تخلیق. ہم اسلام کا نقطہ نظر قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کیمیائی تخلیق اور حیاتیاتی تخلیق دونوں اینگل سے لیں گے, اور ممکنہ حد تک جتنا بھی اس شارٹ اسپین آف ٹائم میں کمپیریٹو اسٹڈی ہوگی تو میں اس کو سائنٹیفک اینگل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن مجید نے انسان کی کیمیائی تخلیق کے باب میں 7 بیسک, یوں سمجھیں کہ اصول اور 7 بیسک معلومات بنیادی نوعیت کی فراہم کی انسان کی کیمیائی تخلیق کے بارے میں. ہم اس کو اگر یعنی کیپشن دینا چاہیں گے تو دیٹ وڈ بی کیمیکل ایولیوشن آف ہیومن لائف. تو قرآنک پوائنٹ آف ویو سے جو ہیومن لائف کا کیمیکل ایولیوشن ہے, یہ اس کی کیمیکل کریشن ہے, اس پر قرآن مجید نے مختلف مقامات پر جو رہنمائی فراہم کی ہے ان میں سے کچھ چیزیں آپ نے سنی ہوگی, مگر ان کو ایک ایک نظم کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. ایک, انسان کا مٹی سے پیدا ہونا, اب یہ کیمیکل ایولیوشن آف ہیومن لائف کا سبجیکٹ آتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا هو الذی خلقکم من تراب, اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اب مٹی ایک بے جان مادہ ہے, یہ ان آرگینک میٹر سے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے, ان آرگینک میٹر سے, تراب ان آرگینک میٹر ہے. دوسرے مقام پر یہ سورہ مومن میں فرمایا, آیت نمبر 67, آپ چاہیں تو ریفرنس میں دیتا جاؤں ورنہ صرف سورت ہی کوٹ کر دوں. بہرحال دوسرے مقام پر قرآن مجید نے انسانی تخلیق, اور یہ تخلیق جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ ساری ذہن میں رکھ لیں, کیمیائی تخلیق. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وہ سورہ الفرقان میں, والذی خلق من الماء بشرا, اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو, بشر کو پانی سے پیدا کیا. تو یہ اس کا پیدا ہونا پانی سے بیان آ گیا. تیسرے مقام پر سورہ انعام میں تیسرا سٹیٹمنٹ, قرآن سٹیٹمنٹ ہے, والذی انا خلقناہم من طین لازب, بے شک ہم نے انہیں یعنی انسانوں کو گارے سے, گیلی مٹی یا گارے سے پیدا کیا, اس کو ہم کلے کہیں گے, کلے سے. یہ سورہ انعام میں ہے. چوتھے مقام پر سورہ صافات میں, الصافات, اس میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے, نہیں دوسرا پانی تھا, تیسرا فرمایا هو الذی خلقکم من طین, وہ جس نے تمہیں گارے سے, گیلی مٹی سے پیدا کیا. یہ سورہ انعام میں طین کا لفظ آیا. چوتھا مقام الصافات میں، اس میں فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، وہ آیت جو میں نے پہلے کوٹ کی، یہ چوتھے سٹیج پر ہے. تیسری سٹیج پر صرف تین، کلے گیلی مٹی یا گارا. چوتھا سٹیج جو بیان کیا وہ تین لازب، ایک اس کی ایکسٹرا کوالٹی اور کوالیفیکیشن بیان کر دی، اور وہ ہے سٹکی مڈ. تین ان لازب سے مراد ہے سٹکی مڈ، تراب مٹی ہے، اور تین وہ خشک مٹی ان آرگینک سبسٹنس، جب وہ پانی کے ساتھ مل جاتی ہے تو گیلی مٹی کو پھر تین کہتے ہیں، اور جب وہ ایسی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں کہ وہ سٹکی ہو جائے، چپکنے والا گارا بن جائے، تو اس کو تین لازب کہتے ہیں. تو چوتھا مقام فرمایا کہ ہم نے تین لازب چپکتے ہوئے گارے سے بنایا. پانچواں مقام سورہ المؤمنون میں، اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو وہ جو کلے تھی گیلی مٹی یا گارا، اس کے جوہر سے، کیمیائی جوہر سے بنایا. یہاں سلالتن کا جو لفظ آیا جوہر کا، یہاں اس کی کیمیکل ایولیوشن کا لفظ بڑا ایکسپریسلی بیان ہو گیا. یہاں جس جوہر کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس کی کیمیکل ڈیولپمنٹ کی ایک فارم ہے، اس سے بنایا. چھٹا مقام سورہ الرحمن میں ہے، اس میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو ایک ایسے کیچڑ یا گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے. کالفخار یعنی ڈرائیڈ ساؤنڈنگ کلے، ڈرائیڈ کلے ساؤنڈنگ لائک اے پوٹر، اس بجتے ہوئے گارے سے جو ساؤنڈ کرتا ہے اس سے بنایا. ڈرائیڈ بھی ہے اور ساؤنڈنگ بھی ہے، سلسال میں ڈرائیڈ ہے، کالفخار میں ساؤنڈنگ ہے. یعنی یہاں اس کی بڑی مدت کے بعد، سورج کی دھوپ یا دیگر حرارت کے پروسیس میں سے گزرنے کے بعد، پانی کے اجزاء کا خشک ہو جانا اور اس کا سوکھ جانا، اس سٹیج کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ساتواں مقام سورہ الحجر میں ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سلسال کے بعد ایک سٹیپ آگے چلے گئے. ہم نے انسان کو اس یعنی بجتی مٹی سے بنایا جو اصلاً سیاہ بو دار گارا تھی، تو یہ بن گیا ساؤنڈنگ کلے آف بلیک سمیلنگ مڈ. اس میں صرف خشک تھا بجنے والا، اب اس میں بلیک کلر بھی چینج ہو گیا، ساؤنڈنگ تو تھی، کلر بھی چینج ہو گیا، سمیل بھی چینج ہو گئی. یہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، کیمیکل جب کوئی ریئیکشن تبدیلی آتی ہے تو اس میں اس کی سمیل کا، اس کے کلر کا، ان چیزوں کا چینج ہونا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ وہ کیمیکل پروسیس کی تکمیل کا ذکر ہو رہا ہے جس میں من حمائم مسنون کا ذکر آ گیا. تو یہ فزیکلی اینڈ کیمیکلی آلٹرڈ مڈ اس میں سے بنایا. یہ سات سٹیجز قرآن مجید نے بیان کر دی. اب جس آدمی نے قرآن مجید کا سائنسی مطالعہ نہیں کیا، یا سائنس کا طالب علم نہیں ہے، اور جس کو ہیومن لائف کا جو کیمیکل ایولیوشن ہے، جو لیٹسٹ سائنٹیفک نالج سے اس کو معلوم ہو سکتا ہے، جس کی نگاہ میں وہ حقائق نہیں، وہ قرآن مجید کے ان ساتوں سٹیٹمنٹس کی اصل سگنیفیکنس کو ایویلویٹ بھی نہیں کر سکتا، اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید نے کتنی بڑی بات کہی ہے، اور یہ کتنا بڑا سالڈ سائنٹیفک نالج قرآن نے دیا ہے، اور قرآن کی حقانیت اور صداقت کا کتنا بڑا منہ بولتا ثبوت ہے یہ آیات. عام آدمی سمجھے گا بس ٹھیک ہے، مٹی کا بھی ذکر ہو گیا اور پانی کا بھی ہو گیا، اور گیلی مٹی بھی آ گئی، گارا بھی آ گیا، سٹکی مڈ بھی آ گیا، ڈرائیڈ کلے بھی آ گئی، بجنے والا گارا، ساؤنڈنگ بھی آ گیا، سمیلنگ بھی آ گیا، بلیک بھی. وہ ان کے ریلیونس کو، آپس میں ان کی پرائیورٹی کو، اور ان کے اندر واقع ہونے والے کیمیکل ایولیوشنری پروسیس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، اور نہ اس سے انسانی کیمیائی تخلیق کے عمل کو سمجھ سکتا. قرآن مجید کے ان مقامات کو لے کر اب سائنٹیفک نالج کے ساتھ اس کی کمپیریٹو اسٹڈی کی ضرورت پیش آتی، کہ ان میں سے ایک ایک چیز کو لیٹسٹ اویلیبل سائنٹیفک نالج کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایک ایک چیز جس کو قرآن نے بیان کیا اس کا ریلیونس کیا ہے، اور یہ کہاں تک درست ہے، اور اس کا سائنٹیفک جو سگنیفیکینسز ہیں وہ کیا ہیں. جب ہم اس چیز اس اینگل سے قرآن مجید کے ان احکامات کا جائزہ لیتے ہیں، اب یہ تو قرآن مجید کا بیان تھا، اب موجودہ لیٹسٹ سائنٹیفک نالج ان کنیکشن آف دی کیمیکل ایولیوشن آف ہیومن لائف، اب اس کا تھوڑا بریف سمری میں عرض کر دوں، تاکہ دونوں کو پھر کمپیئر کر کے اور اس پرسپیکٹو میں، سائنٹیفک اسٹڈی کے پرسپیکٹو میں، ہیومن کیمیکل کریشن یا ایولیوشن کا قرآنک ویو جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. سائنس اس کرہ ارضی پر زمین پر جو لائف کی جو تخلیق ہے اور اس سے پھر انسانی زندگی کی تخلیق بھی یا جو بھی زندگی کی تخلیق, اس کے بارے میں سائنٹیفک نظریہ جو اس وقت سائنس کا نظریہ اور وہ مسلمہ ہے اس وقت تک جو مسلمہ علم ہے اور مصدقہ علم وہ یہ ہے, سائنس یہ بتاتی ہے کہ زمین سورج سے الگ ہونے والا ایک وقت میں ایک بال آف فائر تھا, یعنی آگ کا ایک گولا تھا بڑا ہائی ٹیمپریچر والا جو سورج سے جدا ہوا, اور عرصہ دراز گزر جانے کے بعد گریجولی اس کا ٹیمپریچر نیچے اتر گیا, کول ڈاؤن ہوتی 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 تو پھر وہ زمین کی موجودہ جو شکل ہے اس میں منتقل ہوئی. اس عرصے میں اس کو خدا جانے کتنے ملینز اور بلینز اینڈ بلینز آف ایئرز لگے, بلینز اور چلینز آف ایئرز. زمین کی جو باہر کی تہ تھی اس میں آؤٹر لیئر آف ارتھ, اس میں ہائیڈروجن, آکسیجن, نائٹروجن اور کاربن, ان چار چیزوں کا باہمی ملاپ کمبینیشن عمل میں آیا. ہائیڈروجن, آکسیجن, نائٹروجن اور کاربن کے کمبینیشن سے چھ کمپاؤنڈ زمین کی آؤٹر لیئر پر وجود میں آئے, چھ کمپاؤنڈ وجود میں آئے. آؤٹر لیئر جو تھی وہ ڈسٹ تھی, جس کو تراب کہا ڈسٹ. اب اسی میں یہ چار کمپاؤنڈ کے ملاپ سے, چار چیزوں کے ملاپ سے چھ کمپاؤنڈز بنے, اور ان کمپاؤنڈز میں پہلا کمپاؤنڈ پانی تھا آؤٹر لیئر میں اور ایٹموسفیئر میں, پانی, دوسرا امونیا, تیسرا میتھین, چوتھا کاربن ڈائی آکسائڈ, پانچواں ہائیڈروجن سائنائڈ اور چھٹا ہائیڈروجن مولیکیول بنا. یہ ان چار چیزوں کے کمبینیشن اور ملاپ سے یہ چھ کمپاؤنڈ اور ہائیڈروجن مولیکیول وجود میں آئے. عرصہ دراز تک پھر بارش ہوتی رہی, عرصہ دراز تک صاف ظاہر ہے وہ ہوا کا جو پانی تھا وہ ان کمپاؤنڈز کے ساتھ ملتا رہا اور جم کر بارش کی صورت میں وہ, یعنی وہ سارے کمپاؤنڈ جم گئے بارش کی صورت میں برسنے لگے جو پانی تھا. صدیوں تک, مدتوں تک بارش ہوتی رہی تو یہ چھ مرکبات جو تھے زمین کی آؤٹر لیئر سے بیرونی تہ سے بہہ کر سمندروں میں اور ان کے ساحلوں میں چلے گئے, وہاں جا کے ابزورب ہو گئے, جذب ہو گئے. وہاں ساحلوں پر اور سمندروں میں مزید معدنیات اور منرلز کا ان کمپاؤنڈز کے ساتھ اضافہ ہوا. اب آپ نے دیکھا کہ اس کیمیکل ایولیوشن کے پروسیس میں ڈسٹ پہلے موجود تھی, بارش کی صورت میں پانی کا اضافہ ہوا, اور ڈسٹ اور پانی کے ملاپ سے تراب تھا, ما آیا, ملاپ سے وہ تین گیلی مٹی اور گارا بنا, اور گیلی مٹی اور گارے کے بعد چوتھے سٹیج پر قرآن نے کہا تین ان لازبن سٹیکی مڈ, اس کے ساتھ یہ کمپاؤنڈ ملے اور منرلز ملے تو وہ مڈ سٹیکی مڈ ہو گئی. وہ جا کے عرصہ دراز اس پر گزرنے لگا اور ایک طویل مدت, اور اس طویل مدت کے گزرنے کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن, ایکشنز اور ریئیکشنز کے پروسیسز شروع ہو گئے, اور معدنیات کے اضافے کے بعد جا کے وہ جو ڈسٹ تھی تراب جس کے ساتھ پانی ملا دوسرا مرحلہ, پھر وہ تین میں بدلی, اور پھر وہ تین لازم چمکتا ہوا گارا سٹیکی مڈ میں بدلا, اور پھر وہ اور منرلز ملے, اور جب مدت ان پر گزری تو کیمیکل ایکشنز اور ریئیکشن شروع ہوئے, ان سے وہ سلالتم من طین, وہ جو کیمیائی جوہر تھے مٹی کے وہ اس سے وجود میں آئے اس طویل زمانے کے اندر جو کیمیکل پروسیسز ہوئے. پھر وہ سوکھی, مزید کیمیکل پروسیس ہوئے, اس سے سلسال ان کا الفخار کی نوبت آئی, زمانہ بیتا وہ سمیلنگ ہوئی, اس کے کلر بدلے, کیمیکل ایکشنز ہوئے مزید, تو آگے چل کے وہ سلسال ان من حمع مسنون کی کیفیت میں بدلی. یہ جو سارے چھ سات مرحلے جب ان آرگینک سبسٹنس سے لے کے منحامہ مسنون تک گزرے تو یہاں اب یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی کیمیائی تخلیق کے دو بیسز بنے, ایک ان آرگینک بیس اور ایک آرگینک بیس. کیمیکل ایولیوشن آف ہیومن لائف کا ان آرگینک بیس ڈسٹ تھی تراب, اور آرگینک بیس جو اس کا بنا وہ سلالت من تین بنی جس میں وہ سارے کمپاؤنڈ اور منرلز ملے, تو وہ اس کا ان آرگینک بیس بنا اور اس سے وہ کنورٹ ہوئی سلسال من حمع مسنون میں کنورٹ ہوئی, جو فائنل سٹیج جا کے قرار پائی. یہ آرگینک میٹر اور بیس بن گیا ہیومن کیمیکل ایولوشن آف ہیومن لائف میں. یہ سلالت من تین میں جو جواہر تھے وہ کون کون سے کیمیائی جوہر ملے جن کو قرآن مجید نے کہا کہ وہ بنیاد بنی تخلیق کی. سائنس قرآن نے تو سلالت ان کہہ دیا کہ کیمیائی جوہر, مٹی کے جو کیمیائی جوہر تھے وہ بنیاد بنے. اب سائنس اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ اس موقع پر وہ کیمیائی جوہر, پانچ کیمیائی جوہر وجود میں آئے اس مٹی میں پروسیس کے ساتھ. ان میں شوگر, نمبر دو گلائسرینز, نمبر تین فیٹی ایسڈ, نمبر چار امائنو ایسڈ, نمبر پانچ نائٹروجن بیسز. یہ پانچ کیمیائی جواہر اس مڈ میں, سٹکی مڈ میں وجود میں آئے. اب ان پانچ سلالت من تین کے مقام پر ان کیمیائی جواہر کا پھر کیمیکل ایکشن اور ری ایکشن کا عمل جاری رہا, جس کو قرآن مجید پھر بلیک کلر میں منتقل ہونا اور سمیل دینے میں سارا بیان کرتا ہے. سلسال من حمائے مسنون تک پہنچنے کے لیے پھر ایک پروسیس جاری رہا. اس پروسیس میں یہ پانچوں جب کیمیائی تعامل ہوا مرکبات, تو مزید پیچیدہ لیٹر آرگینک کمپاؤنڈز وجود میں آئے, مزید پیچیدہ مرکبات, مرکبات در مرکبات بنے. وہ جو مرکبات بنے ان میں پانچ گروپ بڑے اہم وجود میں آئے, پانچ گروپ کمپاؤنڈز کے. ان پانچ گروپ کی کنڈیشن جو ہے وہ سلسال من حمائے مسنون کی کیفیت لگتی. ان میں جو سائنس بتاتی ہے, ایڈینوسین فاسفیٹس ایک گروپ, دوسرا پولی سیکرائڈس, تیسرا فیٹس, چوتھا پروٹین اور پانچواں نیوکلیک ایسڈس. نیوکلیک ایسڈس یہ پانچ گروپس وجود میں آئے لیٹر آرگینک کمپاؤنڈز کے. یہ سلسال من حمائے مسنون کی آخری سٹیج تھی جہاں یہ گروپ تک آ چکے تھے وجود میں. یہاں اب سائنس یہ بتاتی ہے اس سٹیج پر کہ جب وہ سٹکی مڈ اپنے کیمیکل ایولوشنری پروسیس میں سے گزر کر کمپاؤنڈز اور لیٹر کمپاؤنڈز تک پہنچے, اس کے بعد اس مٹی میں دو کریکٹرسٹک کیمیکل کوالٹیز پیدا ہو گئیں. یہ سارے جو کیمیکل ایکشنز اور ری ایکشنز کا پروسیس رہا, تو ایز اے آؤٹ کم آف دی پروسیس, کیمیکل پروسیس, دو کوالٹیز, دو خوبیاں اس مٹی کے اندر پیدا ہو گئیں. ایک خوبی آٹو ری پروڈکشن, یعنی اپنی تولید آپ. اس عرصے میں جو نیوکلیئر کیسٹ وغیرہ تھے ان کے نیوکلیس وجود میں آ گئے تھے, ان کے سیلز وجود میں آ گئے تھے, اور وہ ایک سیل کا تقسیم ہو کے دو میں, ایک سے دو کا بننا, دو سے چار کا بننا, چار سے آنورڈ. یہ جو اپنی تولید آپ از خود اپنے سے دوسرا سیل کا کریٹ ہونے کا پروسیس, یہ خوبی سیل آٹو ریپروڈکشن کی پیدا ہو چکی تھی اس میں. اور یہ جو نیوکلیئر ایسڈ میں سے, انہیں ایسڈ میں سے ایک ہے جس کو ڈی این اے کہتے ہیں. آج ڈی این اے کی تھیوری بڑی جینیٹک سائنس میں اور مولیکیولر بایولوجی کی سائنس میں, ڈی این اے کی تھیوری آج کی سائنس کی لیٹسٹ ڈسکشن میں آتی ہے. وہ ایکچولی ڈی این اے نیوکلیئر ایسڈ کی اقسام میں سے تھا. تو وہ جب بنا تو اس میں ایک تو آٹو ریپروڈکشن وجود میں آئی, دوسری خوبی میوٹیشن. میوٹیشن سڈن چینج کو کہتے ہیں, تبدیلی. یعنی وہ اس, وہ کمپاؤنڈ مٹی کے اس درجے پر پہنچے کہ اس کے اندر دو خوبیاں پیدا ہو گئی, ایک از خود اپنے اندر تخلیق اور تولید کا عمل, اور دوسرا سڈن چینج کا عمل, اس کے اندر ایک تبدیلی کے پیدا ہو جانے کا عمل, باہر کسی خارجی عامل کے بغیر. یہ دونوں چیزیں اس کے اٹسیلف سیلف کنٹینڈ پروسیسز میں آ گئیں. یہ میوٹیشن کیا ہے؟ وہ جو نیوکلیئر ایسڈ میں نے عرض کیا اس سے جو سیل بنے, اس ڈی این اے کے ساتھ ایک کوڈ ہوتا ہے, کوڈ جیسے ٹیپ ہوتی ہے, اس کوڈ پر ہیومن کریکٹرسٹکس درج ہوتے ہیں. ہر انسان کے سیل کے اندر جو ڈی این اے, اس میں اس کی شکل کیا ہوگی, رنگ کیا ہوگا, اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے, اخلاق کیا ہوگا, اس کی دیگر کوالٹیز درج ہوتی ہیں جس سے انسان کے کریکٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں. وہ کوڈ کے اوپر جو تھے اس کو جینز کہتے ہیں. اس کوڈ کے اوپر جو ریکارڈڈ انفارمیشن ہوتی ہے انسان کی, جس سے اس کا کریکٹر, شکل و صورت, کردار, سب چیز تشکیل پاتی ہے, وہ جین, اس کی اسٹڈی کو جینیٹک اسٹڈی کہتے ہیں. اس جین میں اگر تبدیلی آ جائے تو اس کی تبدیلی سے ایک ہی ماں باپ کے جو اولاد, بیٹے بیٹیاں, مختلف رنگوں کے, مختلف کردار کے, مختلف شکلوں کے جو پیدا ہوتے ہیں, وہ اس جینیٹک تبدیلی کی وجہ سے ہوتے ہیں, جو اس کو نام میوٹیشن ہے. یہ میوٹیشن بھی اس کے اندر رکھ دی گئی اور آٹو ریپروڈکشن بھی اس کے اندر رکھ دی گئی. ان دو خوبیوں کے رکھ دینے سے وہ ان آرگینک سبسٹینس جو آرگینک میں بدلا تھا, یہاں سے لائف کا آغاز ہو گیا.
ان دو خوبیوں کے ایڈیشن کو ابتدائے زندگی کہتے ہیں. یہاں سے لائف بنی, اور جب مٹی اس لائف کے قابل ہوئی اس سے پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی. اس پر قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو ایک ایسی مٹی سے, اب ایک ایسے کیمیکل کمپاؤنڈز پر مشتمل مٹی میں سے بنانے لگا ہوں جو کیمیکل ایکشنز اور ریئیکشن کے پروسیس میں سے گزر گزر کر چینجز کے ہی کیمیکل چینجز کے بعد اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ جس کو سلسال من حمائن مسنون کہا, اس میں سے بنانے لگا ہوں. پھر فرمایا اسی آیت میں سورہ الحجر میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کی پروسیسنگ کو مکمل کر لوں, پروسیسنگ کو کمپلیٹ کر لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اور میں اس کے اندر اپنی روح یعنی جان پھونک دوں, تو اس مٹی کے اندر پروسیسنگ مکمل ہو جانے کے بعد اس میں روح پھونکنے کا مطلب یہ زندگی کی ان دو کوالٹیز کا پیدا کرنا تھا, اور وہ دو کوالٹیز کی بنیاد پر جو انسان تشکیل پایا وہ ایک زندہ انسان اور زندہ مخلوق بننا تھا. جب میں یہ جان اور روح پھونک دوں فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم پھر سجدہ ریز ہو جانا. آگے پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے عمل سے انسانی زندگی اور پروسیس کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ انسان کی اس تشکیل سے قبل جو کیمیکل ایولوشن تھا مٹی سے لے کے سلسال من حمع مسنون تک, اور نفخ روح کے جس کو پروسیس کا نام دیا کرۂ ارض پر, انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کرۂ ارض پر جب وہ لائف اپیئرنس ہوئی وجود میں آئی تو اس کا کیمیکل ایولوشن اور پروسیس جو قرآن نے بیان کیا. اس کے ساتھ اب دوسرا جو پروسیس جو ریپیٹ ہو رہا ہے ہر وقت وہ بیولوجیکل کریشن ہے, انسان کی حیاتیاتی تخلیق ہے جو ایک فیملی سے جس کا آغاز ہوتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے. یہ جو حیاتیاتی تخلیق ہے انسان کی بیولوجیکل اسٹڈی اور ایمبریولوجیکل اسٹڈی کہ انسان رحم مادر سے کس طرح پیدا ہوتا اور وجود میں آتا ہے, میں چاہوں گا کہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی یہ بات کہ قبل اس کے کہ میں اس پر قرآن کوٹ کروں اور اسلام کی تعلیم کوٹ کروں میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو ماڈرن سائنس ہے ایمبریالوجی کی, کیونکہ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ آج اگر ایک سائنٹسٹ اور ایک سائنس کا طالب علم ایمبریالوجی کا اور اناٹمی کا اور بایولوجی کا اس کے سامنے اگر یہ قرآنی حقائق رکھیں تو وہ اس کو اتنا اپریشیٹ کر لے گا کہ کمال کی بات ہے کہ قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا سائنس اور ایمبریالوجی اور اناٹمی اور بایولوجی اے ٹو زیڈ اس کی درست ہونے کی توثیق کر رہی ہے. مگر اس سے زیادہ ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سائنس نے آج جو توثیق کی اور جو علم آج انسانیت کو مہیا کیا اس کی تھوڑی تاریخ معلوم کی جائے کہ یہ حقائق جو قرآن مجید کے حوالے سے ہم 14 صدیوں پہلے کے نازل شدہ حقائق کو پڑھیں گے, سائنس کو یہ حقائق کب معلوم ہوئے؟ جو لیٹسٹ سائنٹیفک نالج ہے وہ سائنس کو پر کب ریویل ہوئے؟ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور حدیث کی زبان میں وہ حقائق سائنسی انسانیت کو کب بتائے؟ سائنس کب بتا رہی ہے اور اسلام کب بتا رہا ہے؟ اس کی ہسٹوریکل اسٹڈی جو ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس سے انسان اسلام کی حقانیت اور اس کی عظمت کا ایک بہت بڑا گوشہ آشکار ہوتا ہے. میں صرف اس کی ہسٹری کو کوٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کیتھ مور, ایک پروفیسر ہیں کیتھ مور اناٹمی اور ایمبریالوجی کے, بہت ورلڈ وائڈ یہ ایک یعنی اتھارٹی ہے ایمبریالوجی پر, پوری دنیا میں میڈیکل کالجز میں اور اناٹمی پر ایمبریالوجی پر ان کی بہت ساری کتابیں شامل ہیں نصاب میں اسٹینڈرڈ بکس ہیں. ان کی ایک کتاب ہے دی ڈیولپنگ ہیومن, اس کے کچھ ریلیونٹ حصوں کو میں اس وقت سے کوٹ